أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سورة الفرقان آية 78. تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا بس تم اسے جھٹلا چکے ہو تو ضرور اس کا ووال تم سے چمٹ جانے والا ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تفسیراً دکھایا گیا, اور اس کا کیا معنی ہے یہ کشفاً آپ کو بتلایا گیا. حضرت مسیح علیہ السلام اس زمن میں لکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے, لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا. اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا, یہ کشف میں ہی رویا کا ذکر ہے, میں نے کشف کا لفظ کہا تھا. فرماتے ہیں میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں, شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے, اس نالی پر بھیڑیں الٹائی ہوئی ہیں اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے, ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے, اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے. میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں. میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں, تو میں نے یہ آیت پڑھی, قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. یہ سنتے ہی ان قصابوں نے فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا, آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی تو ہو. غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے, اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے. اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے. جیسا کلوروفارم نیند لاتا ہے, اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے. جیسا کہ اس آیت کے عنوان سے ظاہر ہے, میں نے آج کے خطبے کا موضوع دعا ہی کو بنایا ہے. اس سے پہلے بارہا قرآنی دعاؤں کے متعلق اور ان کی تفصیل کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے. اب میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی اور خود مانگی اشارتاً وہاں قرآن کا ذکر تو موجود ہے یا قرآن کی دعاؤں کا، لیکن یہ ساری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر مانگا کرتے تھے۔ بخاری کتاب الایمان و نذر میں لکھا ہے عن ابی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو قرآن کریم میں آیات تو ہیں، لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو سے ان کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو اگر پڑھی جائیں، اور آن حضور کا دستور تھا کہ یہ تہجد میں ضرور پڑھا کرتے تھے، اور ان کے نتیجے میں خدا تعالیٰ باقی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی دعائیں رویا میں دکھائی گئیں، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس میں یہ زائد کر لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ پھر ایک مکمل دعا اپنی ذات میں بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ عن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ راوی کہتے ہیں یا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ ان شہر بن حوشب حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے، جس کو میں اردو ترجمے میں پڑھ دیتا ہوں ورنہ یہ پھر اصل عربی عبارت پڑھی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ حضرت شعب بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر ام سلمہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے تو اس کو ثابت قدم رکھے، اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دل کا ٹیڑھا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اس قدر عاجزی اور انکسار سے خدا کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ میرا دل اگر سیدھا رہے گا تو تیری رضا کی وجہ سے ہی سیدھا رہے گا، جب تک تو راضی ہے میرا دل سیدھا رہے گا، جب تو نے آنکھیں پھیر لیں تو پھر یہ دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ عامۃ الناس، جن کے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کے ہزار مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں، उनको तो बहुत बाकायदगी से अपने लिए ये दुआ करनी चाहिए।
वो यहाँ ले लें,
रखने की जगह नहीं है। एक और हदीस अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मुस्नद अहमद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी शक्ल सूरत अच्छी और ख़ूबसूरत बनाई है, उसी तरह मेरे अखलाक और आदात भी अच्छे बना दे। एक रवायत में हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो बेफ़ायदा हो, उस दिल से जिसमें तेरा खुशबू ना हो, उस नफ्स से जो सेर नहीं होता, और उस दुआ से जो कबूल नहीं होती। एक और जामे दुआ रियाज़ुस सालिहीन किताबु दावा से ली गई है, यह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लम इस तरह दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बात रहमते का व अज़ाइमा मग़फ़िरते का वस्सलामता मिन कुल इस्मिन वल गनीमता मिन कुल बिर्रिन वल फौज़ा बिल जन्नत वल नजाता मिन नार। हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ ये भी थी कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत के मूजिबात, तेरी मग़फ़िरात के अज़ाइम और हर गुनाह से सलामती और हर नेकी से वाफर हिस्सा और जन्नत की कामरानी और दोज़ख से निजात तुझसे तलब करता हूँ। मुस्लिम किताबुल ज़िक्र में ये रवायत फरवा बिन नौफल अल अशजई से मरवी है कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से क्या दुआ किया करते थे। इस पर उन्होंने फरमाया कि आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह, मैं उस अमल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ जो मैंने किया है, और उसके शर से भी जो मैंने नहीं किया। तो हर इंसान आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो किसी अमल में शर ना था, ना आइंदा होना था, मगर इसमें हम लोगों के लिए नसीहत है कि जो अमल शर वाला कर बैठे हों, उससे नतीजे से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी तो ज़रूरी है, लेकिन जो अमल अभी नहीं भी किया, उसके शर और उसके नतीजे के शर से भी खुदा की पनाह मांगनी चाहिए। फिर मुस्लिम किताबुल ज़िक्र में ये रवायत हज़रत अब्दुल्ला आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे हदायत का तलबगार हूँ और तकवा और पाक दामनी और इस्तिग़फ़ार का तलबगार हूँ। फिर ये रवायत मुस्लिम किताबुल ज़िक्र से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी फरमा बरदारी करता हूँ और तुझ पर ईमान लाता हूँ और तुझ पर तवक्कुल करता हूँ और तेरी तरफ झुकता हूँ और तेरी मदद से दुश्मन का मुकाबला करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरी इज़्ज़त की पनाह चाहता हूँ, तेरे सवा और कोई माबूद नहीं, तू मुझे गुमराही से बचा, तू जिंदा है जो कभी नहीं मरेगा, जिनो इंस सबके लिए फना मुकद्दर है। रियाज़ुस सालिहीन किताबु दावात से ये रवायत بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے. اب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا ہے اور میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور میں صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میں تیری طرف جھکتا ہوں اور میں تیری خاطر جھگڑتا ہوں، یعنی اپنی خاطر نہیں جھگڑتا، تیری خاطر جھگڑتا ہوں، اور میں تیری خاطر جھگڑتا ہوں اور فیصلہ کے لیے تیری طرف ہی آتا ہوں. بس تو مجھے بخش دے میری وہ خطائیں جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں اور جو مجھ سے ہونے کا امکان ہے اور میں چھپاتا ہوں، اور جو میں نے اعلان اور جو خطائیں میں چھپاتا ہوں اور جو میں نے اعلانیاں کی ہیں. مقدم و مؤخر، مؤخر تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. بعض راویوں نے اس میں یہ الفاظ عائد کیے ہیں آخر پر، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی خوف اور کوئی طاقت سوائے اللہ کے اذن کے نہیں ہے. ایک حدیث زید بن ارقم سے مسلم کتاب الذکر میں مروی ہے، زید بن ارقم سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ میں تم سے صرف وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے. آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں آ جانے سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بخل سے اور بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. بس ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جس میں انسان عاجز آ کر چھوٹے بچے کی طرح بیکار ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے بچے کی طرح سہارا کرتا ہے دوسروں پر. اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما کہ تو تزکیہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف قرآن کریم میں مزکی بھی بیان ہے، تو وہ جو تزکیہ کیا کرتا تھا، اللہ سے تزکیہ چاہتا تھا تو تزکیہ کیا کرتا تھا. پر ہر کسو ناقص کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ تم تزکیہ کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود اللہ سے اپنا تزکیہ نہ چاہو. پھر فرماتے ہیں تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو. بخاری کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کو زیبا ہے اور تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی سے توبہ کی التجا کرنے والے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی. اس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو شامل ہوا کرتے تھے، آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا کوئی عملاً وجود نہیں تھا، خدا ہی ان کے لیے لڑتا تھا اور خدا ہی ان کو زور بازو عطا فرماتا تھا جس کے ذریعے سے وہ دشمن کو غالب آ جایا کرتے تھے. بس یہاں یہ فرمایا، ہم تیرے ساتھ نہیں فرمایا کہ ہم تیرے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، میں تو اکیلا ہی ہے جو ہمارے دشمنوں کو شکست دیتا ہے. مسلم کتاب الذکر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے میرا دین سنوار دے جو کہ میرے ہر معاملہ میں میرے لیے باعث عصمت ہے, اور میرے لیے میری دنیا کو بھی سنوار دے جو کہ میری زندگی گزرنے کی جگہ ہے, اور میرے لیے میری آخرت سنوار دے جو کہ میرے لوٹنے کی جگہ ہے, اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر و بھلائی میں بڑھنے کا مجھے بنا, اور موت کو میرے لیے ہر شر سے بچنے کا مجھے بنا دے. بدنصیب ہیں وہ لوگ جو موت کے وقت اپنے شر کے نتائج دیکھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں موت کے دروازے سے امن اور خیر میں داخل ہوں. معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے, یا یہ غالب شہر صحابی نہیں ہیں, وہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ انہوں نے انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اے میرے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آ جانے سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بخل سے اور بڑھاپے سے. عاجز آ جانے سے یعنی دنیا میں اپنے کاموں میں عاجز آ جاؤں, کچھ بھی کوشش کروں تو اس کو پھل نہ لگے, یہ مراد ہے عجز سے, عاجز آ جانے سے. اور سستی سے, اکثر لوگ سستی کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں, گھروں میں پڑے رہتے ہیں, رسیاں توڑتے رہتے ہیں چرپائیوں کی اور کوئی کام نہیں کر سکتے, تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور بزدلی سے, جہاں بہادری کا موقع ہے وہاں بہادری دکھانی ضروری ہے, جہاں بزدلی کا موقع ہے وہ صرف ان معنوں میں ہوتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے انسان وقتی طور پر ایک طرف ہٹ جائے, یہ بزدلی نہیں ہوتی. تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں بزدلی سے پناہ مانگتے تھے, اور کنجوسی سے جو آپ کی سرشت میں تھی ہی نہیں, اور بڑھاپے سے, اس وقت تک آپ نے عمر پائی جو نہایت فعال عمر تھی, اور اپنا کام دنیا میں کرے کیے مکمل کیے بغیر آپ رخصت نہ ہوئے. اس وقت خدا نے آپ کو بلایا جب آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا اور بنی نوع انسان کے کام آ چکا تھا. پھر فرماتے ہیں میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں, نی زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ میں عاجزانے اور سستی اور بڑھاپے اور گناہ اور چٹھی اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور تونگری کے فتنے سے, یعنی دولت بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے, تیری پناہ مانگتا ہوں. نیز میں تیری پناہ مانگتا ہوں غربت کے فتنے سے, جہاں امیری انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے وہاں غربت بھی فتنہ بن جایا کرتی ہے, جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاد الفقر ان یکون کفرا. تو بہت سے بڑے بڑے فتنے دنیا میں غربت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں, فقر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امیری کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے تھے اور غربت کے فتنے سے بھی, اور دجال کے فتنے سے جو یہ زمانہ ہے, اور دجال کا یہ فتنہ بھی امیری اور غریبی کا فتنہ ہی ہے. بعض قومیں جو کیپیٹلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ امیر اور اپنی عمارت کے فتنے میں مبتلا ہو کر ناکام ہو چکی ہیں, اور بہت سے اشتراکی حکومتیں ہیں جو غربت کے کوکھ سے پھوٹی ہیں, اور دونوں فتنے ہیں اور دونوں ہی دجال کے فتنے ہیں. بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بہت مربوط ہوتا تھا, ایک آپ کی دعا کا ٹکڑا دوسری دعا کے ٹکڑے سے ملتا ہے, اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر فصیح و بلیغ تھے اور کیسی فصیح و بلیغ دعائیں مانگا کرتے تھے. فرمایا امیری کے خود فتنے سے, غربت کے فتنے سے, اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اے میرے اللہ, میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے, اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو تو نے میل پٹیل سے صاف کر دیا ہے. نیز میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے. اب اولوں اور برف کے پانی سے دھونے سے کیا مراد ہے؟ دراصل سب سے زیادہ شفاف پانی وہی ہوتا ہے جو اولوں اور برف کی صورت میں اترتا ہے. ہر قسم کی گندگی, ہر قسم کی کثافت اس میں سے بجلیاں جلا دیتی ہیں, اور وہی شفاف پانی ہے جو دراصل صفائی کر سکتا ہے. تو حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر سائنس کا علم نہ رکھنے کے باوجود خدا تعالیٰ کی زبان سے بولتے ہیں, اور وہی کلمات کہتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر سائنس کے رازوں سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں. ورنہ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے اپنی طرف سے کہ صاف پانی سے دھو دے. عام صاف پانی کہاں, اور کہاں آسمان سے اترنے والا صاف پانی. عن ابی موسیٰ الاشعری, بخاری کتاب الدعوات میں حضرت موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ, میری خطائیں اور میری بھول چوک اور اپنے معاملے میں میری کمی بیشی کو معاف فرما دے. نیز ہر اس چیز کو بھی جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ, میرے مزاح اور میری سنجیدگی کے نتیجہ میں ہونے والی باتیں, نیز میری غلطی سے اور مجھ سے عمدن سرزد ہونے والی امور کی کو بھی بخش دے, اور یہ سب کچھ مجھ میں موجود ہے. یعنی کیا مطلب ہے سب کچھ موجود ہے؟ مطلب یہ ہے میں بھول چوک بھی ہوتی ہے مجھ سے, اور سنجیدگی سے بھی بات کرتا ہوں, مزاح سے بھی بچوں اور پیارے بچوں سے دل لگا کر بات ایسی کرتا ہوں جو ان کو عقل دینے والی ہو, ان کو سمجھانے والی ہو. مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی دل آزاری کی جائے. تو یہ سارے مجھ میں موجود ہیں, مزاح بھی اور سنجیدگی بھی اور ہر قسم کی باتیں. تو مجھ سے ان سب باتوں کی سزا کو معاف فرما دے, ان کے بد عمل سے مجھے محفوظ رکھ, ان کے بد نتیجوں سے مجھے محفوظ رکھ. پھر ترمذی کتاب الدعوات میں عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی, اے اللہ, میں تجھ سے تیری محبت کا طالب ہوں اور اس کی محبت کا طالب ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے, اور تجھ سے ایسے اعمال کا طلبگار ہوں جو مجھے تیری محبت کے مقام تک پہنچا سکیں. اے اللہ, مجھے اپنی محبت میری جان سے, میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے. یہ ایسی دعا ہے جو ہر شخص آسانی سے یاد کر سکتا ہے, یعنی انہی الفاظ میں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے تھے, اور بہت ہی عظیم و شان دعا ہے. یہ اصل الفاظ یہ ہیں: انی اسلک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک وجل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب کی حالت میں جو دعا مانگا کرتے تھے, کسی قسم کی بے چینی اور کوئی دکھ لگا ہو, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو یہ دعا کرتے، یا حیو یا قیوم برحمت کے نستغیث، اے حیو قیوم خدا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یہ وہ دعا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ مانگی اور اس پر بہت زور دیا اور بار بار اپنی جماعت کو نصیحت کی کہ یہ دعا ضرور کیا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث. بخاری کتاب الدعوات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صاحب عظمت ہے اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب بھی ہے. اب یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف مواقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کچھ مختلف ہیں، حالانکہ مضمون ایک ہی ہے. یعنی پریشانی کی حالت میں بعض صحابہ کے نزدیک ایک دعا مانگی، بعض کے نزدیک دوسری مانگی، فرضی کہ پریشانی کی حالت تو اپنی جگہ رہی لیکن دعائیں کچھ بدلتی رہیں. اس کا ایک غالباً یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف پریشانیوں کی نوعیت کے مطابق آپ کی دعا بدل جایا کرتی تھی. ہر پریشانی کی ایک نوعیت نہیں ہوتی، کئی قسم کی پریشانیاں آپ کو لاحق تھیں، بنی نوع انسان کی، ہمارے زمانے کی پریشانیاں بھی ہیں، قیامت تک کے پید آنے والے وبالوں کی پریشانیاں بھی. بس ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دعا پریشانیوں کی دور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ حالات کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے یا دعا کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، اذا حزنہ امر قال لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم. یعنی جب آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید پریشانی ہوتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرماتے تھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بردبار اور بڑی عظمت والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے. پھر آپ دعا کیا کرتے تھے. کسی کام کا ارادہ کرنے پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اہم کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وخنسلی، ہاں واضح وہی ہے کہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، وختر لی، ہاں اللہم اغفر لی وختر لی، یعنی اے اللہ تو اس کام کو میرے لیے خیر و برکت، اس کام میں میرے لیے خیر و برکت رکھ دے اور میرے لیے اسے چن لے. اختار مطلب چننا ہے. ابو داود کتاب الادب سے ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں. اے میرے اللہ، میں گمراہ ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح گمراہ کیے جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں، یعنی خود گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، پھسلنے اور پھسلائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، خود غلطی کروں یا کوئی اور مجھے پھسلا دے، ظالم اور مظلوم بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، نہ میں کسی پر ظلم کرنے والا ہوں نہ کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا ہو، اور اس بات سے کہ میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں اور اس پر زیادتی کروں یا مجھ سے ایسا ناروا سلوک کیا جائے. ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابی امامہ سے مروی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں کیں مگر ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا. اب یہ جو دعائیں ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو وہ دعائیں میں چند پیش کر رہا ہوں وقت کی نسبت سے جو میں نے چنی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری رات بھی دعاؤں میں بزر ہوتی تھی، آنکھ کھلتی تھی تو دعا کرتے ہوئے آنکھ کھلتی تھی، سوتے میں دعا کیا کرتے تھے، جاگتے میں دعا کیا کرتے تھے، اٹھتے میں دعا کرتے تھے، بیٹھتے میں دعا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں کس کو یاد رہ سکتی ہیں، لیکن اس کا حل بھی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرما دیا اور بہت ہی پیارا حل تجویز فرمایا، میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں کیں مگر ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا. ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اتنی دعائیں، کون ہر وقت ان دعاؤں کو یاد رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے، ابو امامہ نے صاف بات کی. ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے بہت کثرت سے دعائیں کی ہیں مگر ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہا. اس پر آپ نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو ان سب دعاؤں کے جامع ہوں؟ جو میں نے دعائیں کی ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں، ان کا نچوڑ ہو، ایسی دعا نہ سکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا، ہاں رسول اللہ. فرمایا، تم کہو، اے اللہ، میں تجھ سے اس خیر کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی. اے اللہ، میں تجھ سے اس خیر کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان چیزوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کے شر سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی. تو ہی ایسا وجود ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اپنے مطالبات تجھ تک ہی پہنچائے جاتے ہیں، اور نیکی بجا لانے اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی مدد کے. اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے متعلق ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو دعائیں کرتے رہے وہ بھی اسی طرح بے شمار ہیں جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اور ان کا یاد رکھنا بھی سب کے لیے ممکن نہیں. اس ان دعاؤں کے وقت بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ جیسے تیرے بندے غلام احمد نے تیرے حضور دعائیں کی تھیں، دن کو بھی اور رات کی ہر مسئلے میں، ہر مشکل کے وقت، ہمیں بھی ویسی ہی دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور وہ دعائیں جو آپ نے مانگی وہ ہم نے بھی وہی مانگی ہیں. بس یہ وہ طریق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولین کو بھی سکھا گئے اور آخرین کو بھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دنیا کے لیے نہ تھیں، بلکہ آپ کی دعائیں یہ تھیں کہ بت پرستی دور ہو جاوے. اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لوں کہ جہاں ہزاروں بت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو. پھر تم خود ہی سوچو اور مکے کے اس انقلاب کو دیکھو جہاں بت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بت رکھا ہوا تھا. آپ کی زندگی ہی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا اور ان بتوں کے پجاریوں ہی نے ان کو توڑا اور ان کی مذمت کی. یہ حیرت انگیز کامیابی, یہ عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا. یہ کامیابی آپ کی اعلیٰ درجے کی قوت قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا. اگر اللہ تعالیٰ انسان قوت قدسی نہ مانگے اور مدد نہ مانگے بت شکنی میں تو نفس کے بت بھی نہیں ٹوٹتے آدمی کے, ہزاروں بت چھپے ہوئے ہیں ایک کے بعد دوسرے. اس لیے یہی دعا کرنی چاہیے, وہی دعائیں کرنی چاہیے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی مطابقت میں کی. پھر آن حضور کی دعاؤں کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں, ابتدائے اسلام میں بھی جو کچھ ہوا وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جو کہ مکہ کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر اپنے مانگے جو مکے کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر آپ نے مانگی, جس قدر عظیم الشان فتوحات ہوئیں کہ تمام دنیا کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیا, وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا. ورنہ صحابہ رضی اللہ رضوان اللہ کی قوت کا تو یہ حال تھا کہ جنگ بدر میں صحابہ کے پاس صرف 3 تلواریں تھیں اور وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھیں. قوم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے تقویٰ اور طہارت کو اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, تب ہی کچھ بن سکے گا. پھر فرماتے ہیں, جو تضرع اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں نہیں کی اور نہ کر سکے گا. پھر آپ کی تضرع اپنے لیے نہ تھی بلکہ یہ تضرع دنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی. خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا اور آپ کی روح اور خمیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور ایک سرور آ چکا تھا اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے. ادھر دنیا کی حالت کو دیکھتے تھے تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا. غرض دنیا کی اس حالت پر آپ گریہ و زاری کرتے تھے اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی. اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ آپ کی متضرعانہ دعا زندگی تھی اور اس میں احمد کا ظہور تھا. اس وقت آپ ایک عظیم شان توجہ میں پڑے ہوئے تھے اور توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اس میں محمد کی تجلی کے وقت ہوا, جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے, وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ آخری اقتباس جو بہت ہی پرزور ہے اور جتنی دفعہ یہ پڑھا جائے اس کی لذت کم نہیں ہوتی, ہمیشہ کے لیے ایک زندہ رہنے والا کلام ہے. فرماتے ہیں, جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں, یہ جو کچھ کے اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے, اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے. اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں. یہی دعا سے مراد خصوصی کوئی دعا نہیں بلکہ دعا ہی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, جتنے بھی اولیاء کرامتیں دکھاتے ہیں, وہ دعا ہی کے نتیجے میں ایسا کرتے ہیں. فرمایا وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے. وہ جو عرب کے بیابانوں میں عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا. کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں. اللہم صلی وسلم و بارک علیہ و آلہ بے عدد ہم ہی و غم ہی و حزن ہی لحاظ الامت و انزل علیہ الانوار رحمت کا الالآباد. یعنی اے میرے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور برکتیں نازل فرما. کس حد تک؟ جس حد تک آپ کا ہم اور غم دنیا کے لیے تھا اور حزن ایسا جو اپنی امت کے لیے ہمیشہ کے لیے تھا, قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے آپ کے دل غمگین رہتا, آپ کا دل غمگین رہتا تھا کہ یہ کہیں بے راہ نہ ہو جائے. بس اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنی رحمت کے انوار عبد الآباد تک نازل کرتا رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. پانی نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہ جو ہے نا میز اس قسم کی ہے کہ اس پہ پانی رکھا نہیں جا سکتا, یہاں رکھا جا سکتا تھا. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.